صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد
اللهم انا نرغب اليك في دوله كريمه تعز بها الاسلام واهله وتذل بها النفاق واهله وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القران الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلوات على محمد وعلى محمد برادران عزیز و خواران محترم، ارشاد پروردگار ہے کہ خدا وہی ہے کہ جس نے امیین میں رسول کو مبعوث کیا جو ان میں سے ہے، اور اس کے کام یہ ہیں کہ وہ ان کے درمیان آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ وہ ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وہ انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور وہ انہیں حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اگرچہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ میں نے گزارش کی تھی کہ ہم ترتیب وار چلنا چاہ رہے تھے، اور ابھی بھی یہی ارادہ ہے کہ ان مقامات کو پہلے ہم سیاق و سباق کے اعتبار سے دیکھیں کہ جہاں پر یہی مضمون پروردگار عالم نے تھوڑے بہت فرق کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور اس میں سے پہلا موقع وہ تھا کہ جہاں جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہمیں نظر آتی ہے، جب وہ جناب اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، تو وہاں پر ان کی دعا قرآن مجید نے کوٹ کی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ پروردگار ہم سے قبول فرما، یقیناً تو سننے والا ہے، یقیناً تو جاننے والا ہے۔ اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا، اس تفصیل کے مطابق چاہے یہ الفاظ زبان سے جاری ہوئے ہوں، چاہے یہ قلب کی اس نیت ہی کو پروردگار عالم کی پسندیدگی کی سند حاصل ہوئی ہو کہ جس کے بعد پروردگار نے اسے قرآن مجید کے اندر الفاظ بنا کر نازل کر دیا، مگر اس ترتیب میں، اس سلسلے کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام خدا کے حضور یہ دعا پیش کرتے ہیں کہ اے پروردگار، واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، یہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی دعا آگے بڑھ رہی ہے۔ اسی میں دعا یہ بھی ہے کہ ارنا مناسکنا، کہ اے پروردگار ہمیں ہماری عبادت کا جو طریقہ ہے وہ سکھلا دے کہ تیری عبادت کیسے انجام دینی ہے، ارنا تو ہمیں دکھلا دے، مناسکنا جو طریقہ عبادت تو نے ہمارے لیے پسند فرمایا ہے اس کی ہمارے لیے رہنمائی فرما۔ اسی لیے آج بھی جب حج کے لیے احکام کا ذکر آتا ہے تو الگ سے اسے کہا جاتا ہے مناسک حج، وہ وہیں سے یہ لفظ آیا کہ جو جناب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا میں یہ لفظ آیا کہ مناسکنا، البتہ یہ صرف اور صرف حج سے مخصوص نہیں ہے، مگر استعمال اس کا اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ گویا یہ حج سے مخصوص ہو گیا، اصطلاح کے اندر بھی یہ اسی طرح سے استعمال ہونے لگا۔ مگر جو ابراہیم علیہ السلام اور جو اسماعیل علیہ السلام کی دعا ہے اس کے اندر علی الاطلاق ہے کہ مناسکنا، جو بھی ہمارا عبادت کا طریقہ تو نے پسند فرمایا ہے اس کی طرف ہماری رہنمائی کر دے۔ یہ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ عبادت کا جوہر ہی یہ ہے کہ انسان اس میں اپنی مرضی کو دخل نہ دے، بلکہ مرضی مولا کو ہر صورت میں مقدم رکھے، کہ وہ کہے کہ اے پروردگار تو مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ دیکھیں برادران عزیز، پھر اس کے بعد جیسے کہ میں نے گزارش کی تھی کہ بعض چیزوں کی حکمتیں اگر معصوم ہی نے بیان کر دی تو ظاہر ہے کہ معصوم کا سورس تو خدا ہے، معصوم تو خدا سے الہام کی صورت میں یا وہ وحی جو پیغمبر پر نازل ہوئی ہے اس کے امین ہونے کی کیپیسٹی میں، اس کے وارث ہونے کی کیپیسٹی میں، پھر اسلام کے آفیشیل اسپوکس پرسن کا اسٹیٹس حاصل کرتے ہیں، جس کے بعد ان کا ہر کہا ہوا جملہ اس کی حیثیت آفیشیل ہوتی ہے کہ اگر انہوں نے یہ بتایا ہے تو یقیناً یہ انڈوزمنٹ خدا کی طرف سے ہے، یہ پروردگار کی طرف سے گویا سند حاصل ہوئی ہے۔ ورنہ اگر عبادت کے معاملے میں اپنی مرضی کو مسلط کرنا ہو برادران عزیز تو پھر وہ عبادت عبادت تو نہ ہوئی، پھر تو وہ انانیت ہے۔ مثلا اکثر میں نے اس کوٹیشن کو، اس بات کو پیش کیا کہ جو پروردگار عالم نے ابلیس کو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کر، تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور جب اس نے انکار کر دیا تو پروردگار عالم کو ایک ڈیل آفر کی، اس نے یہ کہا کہ اے پروردگار مجھے اس سجدے سے ایگزیمٹ کر دے، مجھے اس سجدے سے مستثنا کر دے، پھر اس کے بعد میں کیا کروں گا، اس کے بعد میں پوری کائنات میں اپنی پیشانی زمین پر رگڑ کر تیرے معبود ہونے اور اپنے عبد ہونے کا اعلان کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک کوالیٹیٹیو انالیسز ہوتا ہے اور ایک کوانٹیٹیو انالیسز ہوتا ہے، کہ جہاں مقدار کو پرکھا جائے وہ کوانٹیٹیو ہوتا ہے اور جہاں پر کیفیت کو پرکھا جائے وہ کوالیٹیٹیو ہوتا ہے۔ تو ابلیس کی نظر ہے عدد پر کہ کتنا زیادہ وہ سجدہ خدا کی بارگاہ میں کرے گا، اور پروردگار کی نظر ہے کوالٹی پر اور کیفیت پر۔ تو پروردگار کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ عدد کتنا ہے۔ آپ غور فرمائیے برادران عزیز کہ اگر عدد ہی معیار ہوتا تو پھر ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل کیسے ہو سکتے تھے؟ یہ پیغمبر کا کہنا یہ خود سمجھا رہا ہے کہ ضربت ایک ہے مگر ضربت علی کی ہے، اور جب علی کی ضربت ہے، ہاتھ علی کا ہے، اکثر میں کہا بھی کرتا ہوں اور کسی کو کوٹ کرتا ہوں، میرا اپنا جملہ بھی نہیں ہے، غالباً امام خمینی کا جملہ ہے، کسی کتاب میں انہوں نے اس کو لکھا تھا کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آنے کے بعد اژدہا بنتا ہے، یعنی موسیٰ کے ہاتھ سے جب وہ عصا پھینکا جائے گا تب وہ اژدہا بنے گا، یعنی عصا کا عصا ہونا کافی نہیں ہے جب تک وہ موسیٰ کے ہاتھ میں نہ ہو۔ بالکل اسی طریقے سے ہر تلوار ذوالفقار نہیں بنے گی، ذوالفقار بھی کام اس وقت کرے گی جب علی کا ہاتھ ہوگا۔ تو آپ غور کیجئے برادران عزیز کہ وہ جو ابلیس کی طرف سے آفر ہے وہ کوانٹیٹیولی تو بہت ہی بڑا میگنیچیوڈ ہے، اس کا والیوم بہت بڑا ہے کہ پروردگار اس ایک سجدے سے مجھے ایگزیمٹ کر دے، تو کہاں ایک سجدہ اور کہاں وہ کروڑوں سجدے جو وہ آفر کر رہا ہے۔ مگر پروردگار عالم نے جو جواب دیا حیات القلوب کے اندر، علامہ مجلسی نے اس کو نقل کیا ہے کہ جو خدا نے جواب دیا وہ ڈیسائسو ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اے ابلیس جو تو کرے وہ عبادت نہیں ہے، جو میں کہوں وہ عبادت ہے۔ یعنی اب اس معیار کے اوپر برادران عزیز پھر تمام تر چیزیں سالو ہو جاتی ہیں، پھر کس چیز کا جھگڑا ہے، کس چیز کی پریشانی ہے۔ ہم نے پہلے بھی یہ گزارش کی تھی مغرب کی 3 رکعت کیوں ہیں، کر لیجئے اس کو 4 رکعت، ایک رکعت بڑھا ہی تو رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ خدا نے مغرب کی 3 مانگی ہے تو آپ کا بڑھانا بھی اسے ناپسند ہوگا۔ خدا نے 4 رکعت عشاء کی مانگی ہے تو آپ ایک کم کر دیں نہیں چلے گا، 2 بڑھا دیں نہیں چلے گا۔ پروردگار عالم نے جب عبادت کی بات کی ہے تو عبادت کی اسپرٹ یہ ہے کہ جو میں نے مانگا ہے وہ مجھے دو، اگر میں نے 3 رکعت مانگی ہے تو 3 رکعت دو، میں نے 2 رکعت مانگی ہے تو 2 رکعت دو۔ یہ جو تم اپنی طرف سے مجھ سے پوچھے بغیر انٹرفیئر کرتے ہو تو یہ تمہاری تسکین انانیت ہو سکتی ہے، پروردگار کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ آپ غور فرمائیے برادران عزیز، اس کے بعد یہ شہادت ثالثہ اور جتنے دوسرے جھگڑے ہیں، میں سمجھ نہیں پاتا کہ اس کی کتنی گنجائش مومنین کے درمیان باقی رہتی ہے۔ اگر معصوم نے جو چیز مانگی ہے وہ ہم اپنے طور پر اضافے کے ساتھ پیش کریں گے تو وہ کلمہ کتنا ہی حق کیوں نہ ہو مگر وہ خدا کی بارگاہ میں عبادت نہیں بن پائے گا۔ جو اصولی مسئلہ ہے وہ یہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ مجھے انصاف سے بتائیے، میں تو ایک بہت چھوٹا طالب علم، مجھے ایک بات بتائیے، مراجع کو کیا پرابلم ہے کہ وہ منع کریں گے؟ ان کو کیا پرابلم ہے کہ وہ منع کریں گے؟ ایشو صرف اور صرف اتنا ہے کہ اگر گنجائش تھی تو انہوں نے اذان کے اندر کہا کہ جائز ہے، گنجائش تھی تو انہوں نے اقامت میں کہا جائز ہے۔ مسئلہ یہ ہے برادران عزیز کہ ہمارے نوجوان تو بہت زیادہ جذباتی ہو کر ایک سوال پوچھتے ہیں، مرجع کے پاس اس بات کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ شریعت کے اندر کوئی ترمیم کر دے۔ آیت اللہ خوئی مرحوم کا بہت پیارا جواب ہے، جب کسی نے ان سے سوال کیا تھا اور انہوں نے ایک جواب دیا تھا تو پھر اس کے بھائی خود اس کے راوی تو مولانا مرزا صادق حسن صاحب ہیں کہ انہوں نے سوال کیا جواب آیا اور اس کے بعد کسی اور نے اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ یوں کر لیں قبلہ، یہ بہت ضروری ہے، یوں ہے تو آیت اللہ خوئی مرحوم نے جواب دیا تھا، وہ جواب یہ تھا ہم شریعت بتا سکتے ہیں بنا نہیں سکتے، یہ ہمارے پاس چوائس نہیں ہے۔ میں پھر واپس آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ آپ غور کیجئے کہ پیغمبر اکرم کے بعد معصومین، جو ہمیں دستور العمل ملا ہے اس کے اوپر ہی پرکھنا ہے یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ٹیلر میڈ کوئی شریعت بنانی ہے؟ درزی والا کام نہیں ہے یہ، کام ٹیلر میڈ والا نہیں ہے، معاملہ صرف اور صرف ایک دستور دیا گیا ہے۔ گنجائش تھی تو اذان کے اندر کہا گیا جائز ہے، گنجائش تھی تو کہا گیا اقامت کے اندر جائز ہے، یہ ایمان کا معاملہ نہیں ہے۔ ایمان تو علی کی ولایت کی گواہی کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ انسان جتنی بھی نماز پڑھتا رہے وہ اس کے منہ پر مار دی جائے گی اگر وہ علی کی ولایت کا قائل نہیں ہے، مگر وہ معاملہ ایمان کا ہے جو شرط قبولیت عبادت ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب اس مسئلے کو بعض افراد کی جذبات کی تسکین کے لیے سمجھایا گیا، اور سمجھایا جاتا ہے ابھی بھی سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھیے جو پروویژن دیا ہے نماز کے اندر وہ کیا ہے، وہ ہمیں ایک پروویژن دیا گیا کہ اگر آپ دعا مانگنا چاہیں تو آپ دعا مانگ سکتے ہیں، تو آپ یہ بھی دعا مانگ سکتے ہیں کہ اے پروردگار مجھے تو ولایت علی کی شہادت پر قائم دائم ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ اس طرح سے دعا مانگ لیجئے، کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا، کوئی فقیر منع نہیں کرے گا، آیت اللہ خوئی بھی منع نہیں کریں گے، آیت اللہ سیستانی بھی منع نہیں کریں گے، آیت اللہ خامنائی بھی منع نہیں کریں گے، امام خمینی بھی آپ کو منع نہیں کریں گے، کوئی مرجع منع نہیں کرے گا۔ مگر مسئلہ سارا یہ کہ جو پروویژن ہے اس کو سمجھیں۔ آپ قنوت پڑھتے ہیں، آپ قنوت پڑھتے ہوئے یہ دعا مانگ لیجئے، جب آپ کہتے ہیں رب زدنی علما، آپ ساتھ میں یہ بھی کہہ دیجئے رب ثبتنی علی شہادت ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، کوئی ایشو نہیں ہے۔ کتنی زیادتی ہے یہ جملہ کہنا، کتنی زیادتی ہے یہ کہنا کہ ان لوگوں نے، مراجع نے، فقہا نے یہ کر دیا کہ اگر علی کا نام آ گیا نماز کے اندر تو نماز باطل ہو جائے گی، یہ کسی نے نہیں کہا تھا، یہ زیادتی ہے آپ کی طرف سے۔ یعنی آپ سے میری مراد یہ ہے کہ وہ احباب کہ جو اس بات کو پوری طرح سمجھ نہیں پائے، ابھی بھی اگر وہ سمجھنا چاہتے ہیں تو سمجھے کہ پروویژن کیا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ مثال کے طور پر میں ایک جملہ بڑھانا چاہتا ہوں، وہ آپ کو کوئی اجازت نہیں دے پائے گا، اس لیے کہ یہ ٹیلر میڈ نہیں ہو سکتا، معاملہ سارا یہ۔ ہاں اگر یہ پروویژن آپ کہیں کہ دعا کا کوئی پروویژن ہے، جواب جی ہاں دعا کا ایک پروویژن موجود ہے، وہ آپ دعا کے عنوان سے کچھ بھی مانگ سکتے ہیں، تو آپ یہ بھی مانگ سکتے ہیں۔ تشہد تو بعد میں پڑھا جائے گا نا، جب بیٹھیں گے آپ تب پڑھیں گے، میں تو کہہ رہا ہوں اس سے بہت پہلے قنوت میں جب ہاتھوں کو بلند کریں، تو اگر آپ یہ دعا مانگنا چاہیں اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ دعا مانگنا چاہیں اللہم ثبتنی علی ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، کوئی حرج نہیں، مگر دعا کے عنوان سے پڑھیے۔ جو جس طریقے سے شریعت بتاتی ہے اس طریقے سے سر تسلیم خم کرنا، یہ ہے روح عبادت، یہ ہے عبادت کی روح۔ اپنی مرضی کو مسلط کرنا یہ عبادت کا جو جوہری مطلب ہے، اسی کے ساتھ اس کا تضاد ہے، اسی کے ساتھ اس کا تصادم ہے۔ اب واپس آئیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام وہ دعا مانگتے ہیں، ارے نا مناسکنا، اے پروردگار جو مناسک ہمارے ہیں، جو تو نے مقرر کیے ہیں، جس طرح تو چاہتا ہے کہ ہم عبادت کریں وہ ہمیں دکھا دے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے دعا اور بھی کیا مانگی، وجعلنا مسلمین لک، اے پروردگار ہم دونوں کو، اب میں ہمت کر کے یہ ترجمہ کروں، ترجمہ ہی غلط ہے، مگر سنیے، کہ وجعلنا مسلمین لک، کہ اے پروردگار ہم دونوں کو مسلمان قرار دے۔ تو کیا اس سے پہلے یہ دونوں مسلمان نہیں تھے؟ کیا یہ دونوں اس سے پہلے مسلمان نہیں تھے؟ یہ اسماعیل علیہ السلام اب تو اتنے بڑے ہو گئے کہ اپنے بابا کی مدد کر رہے ہیں، تو اس سے پہلے جو جناب ابراہیم علیہ السلام جناب ہاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑ کر جا رہے تھے، تو کیا اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے؟ اور جب وہ نمرود سے لڑ رہے تھے تو کیا اس موقع پر وہ مسلمان نہیں تھے؟ یقیناً وہ مسلمان تھے۔ تو پھر یہاں پر مسلمان قرار دے کا مطلب کیا ہوگا؟ وجعلنا مسلمین لک، اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اے پروردگار تو نے مسلمان تو بنایا، اب تو مسلمان ہی ہم کو ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھ۔ اس کے استمرار، اس کے تسلسل کی دعا ہے کہ جو مانگی جا رہی ہے۔ اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو پھر آیت اطہیر بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ آیت اطہیر کے حوالے سے ایک اعتراض بعض افراد نے کتابوں کے اندر کیا کہ اگر پروردگار عالم طہارت کا اعلان کر رہا ہے تو معاذ اللہ کوئی نجاست ہوگی، معاذ اللہ کوئی نجاست ہوگی کہ جس سے طہارت کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ بھائی اب ہم نے پاک کر دیا۔ نہیں برادران عزیز، ایسا نہیں ہے۔ کیس یہ ہے کہ اگر پروردگار عالم اس طہارت کے تسلسل کا اعلان کرنا چاہتا ہے تب بھی انداز یہی ہوتا ہے کہ وہ طہارت جو پہلے سے موجود ہے اس طہارت کو پروردگار نے ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ رجس و نجاست جو دور تھا اسے ہمیشہ دور رکھنے کا فیصلہ کیا ہے کہ نہ وہ قریب آ سکتا ہے اور نہ یہ طہارت سے دور ہو سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک حسین نقطہ جو بعض علماء بیان کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ رجس کا مطلب کیا ہے، نجاست کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ مطلب آپ لغت میں کیوں تلاش کرتے ہیں، قرآن نے تو سمجھا دیا۔ عملی طور پر اگر کوئی سمجھنا چاہے تو آپ کو رجس، نجاست، اس کا مطلب، اس کی تشریح، اس کی ڈیٹیل لغت میں چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن نے تو کہہ دیا جو جتنا اہل بیت سے دور ہوتا چلا جائے گا وہ اتنا ہی زیادہ رجس و نجاست کا مزداق بنتا چلا جائے گا۔ تب آپ غور کیجئے، وج اللہ مسلمین لک، اے پروردگار ہم دونوں کو مسلمان باقی رکھ، اسی طریقے سے اسلام ہمیشہ ہمارے درمیان رہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور صرف ہم دو کو نہیں، ہماری ذریت میں بھی، ہماری نسل میں بھی، ہماری اولاد میں بھی، امتن مسلمتن لک، ایک گروہ مسلمانوں کا ہمیشہ ہماری اولاد میں باقی رکھ۔ یہ کون دعا مانگ رہا ہے؟ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل۔ اب اگر دیکھیے برادران عزیز، اگر یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوتی تو جناب اسحاق علیہ السلام کے ذریعے سے جو نسل آگے بڑھی ہے وہ بھی اس کا مصداق بن سکتی تھی، مگر یہ دعا جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل دونوں کی ہے۔ اب یہ میرے نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، یہ جو اسحاق علیہ السلام ہیں انہی کے فرزند یعقوب علیہ السلام، جن کا لقب ہے اسرائیل، اور جن کے بیٹوں کو کہا گیا بنی اسرائیل کہ یہ اسرائیل کی اولاد ہیں، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اور انہی کے اندر پھر باقی تمام انبیاء ہمیں نظر بھی آتے ہیں، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب بنی اسرائیل میں آئے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس نسل میں جس کو آپ بنی اسماعیل کہیں گے کہ اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد ہے، وہاں پر آپ کو پھر کوئی نبی نظر نہیں آتا۔ اس کے اندر پھر براہ راست خاتم النبیین احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اس کے اندر دکھائی دیتے ہیں۔ تو اب نبی تو جو آیا وہ بہت بعد میں آیا، مگر ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ ہے کہ اے پروردگار میری اور اسماعیل کی نسل میں ایک مسلمانوں کا گروہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پروردگار عالم اگر اس دعا کو قبول کر رہا ہے، اور بٹ نیچرل ابراہیم کی دعا ہے، اسماعیل کی دعا ہے، تو یہ قبول تو ہونی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذریت ابراہیم و اسماعیل میں ابراہیم کی وہ نسل جو اسماعیل کے ذریعے سے آگے بڑھنے والی ہے اس میں ہمیشہ ایک گروہ مسلمانوں کا ضرور رہے گا۔ اب اس کے بعد بھی اگر کسی کو ابو طالب اور عبد المطلب کا ایمان سمجھ میں نہ آئے تو اس کی عقل پر حیرت بھی ہے، افسوس بھی ہے۔ خاص طور پر اس لیے بھی کہ پھر وہ جو دعا آگے بڑھتی ہے اس میں پیغمبر اکرم کے حوالے سے دعا آتی ہے کہ وب اس فیہم، کہ اے پروردگار انہی میں پھر رسول کو مبعوث فرما، انہی میں ایک رسول کو مبعوث فرما۔ ان میں یعنی کن میں؟ وہ جو مسلمانوں کا گروہ ہماری نسل میں ہے انہی میں ایک رسول کو مبعوث فرما۔ غور فرمائیے گا، یعنی جب پیغمبر اکرم اعلان رسالت کر رہے ہیں تو یہ نص قرآن ہے کہ ایک پہلے سے مسلمانوں کا گروہ موجود تھا کہ جس میں اس رسول کو مبعوث کیا گیا۔ آپ پریشان نہ ہو، وہ جو سورہ جمعہ کی آیت ہے اس میں امیین کہا گیا، بالکل صحیح بات ہے، امیین کہا گیا،
وہ اگلا مرحلہ ہے. یعنی یہ اسی طریقے سے کہ جیسے اگر ایک شخص ہے وہ گلستان جوہر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, اس کا گھر گلستان جوہر میں ہے, تو کیا کراچی میں نہیں ہے؟ گلستان جوہر میں گھر ہے تو کراچی میں خود بخود ہے, اور کراچی میں گھر ہے تو سندھ میں خود بخود ہے, اور سندھ میں ہے تو پاکستان میں ہے, اور جب پاکستان میں ہے تو بر صغیر میں ہے, بر صغیر میں ہے تو ایشیا میں ہے, اور پھر اگر آپ پھیلا دیں تو مشرق میں ہے, اور پھیلا دیں تو دنیا میں ہے, اور پھیلا دیں تو کائنات میں ہے. یہ ہمارے مختصر گھر کا معاملہ ہے. اور جب پروردگار اپنے حبیب کا تعارف کرواتا ہے تو اسی انداز سے کرواتا ہے کہ پہلے مرحلے میں یہ اعلان ہوتا ہے کہ یہ رسول انہی مسلمانوں میں سے ہے کہ جو ذریت ابراہیم میں سے تھے, پھر اس کے بعد مکہ والوں میں سے ہے جن کو امیین کہا گیا, پھر اس کے بعد پروردگار اور دائرہ بڑھاتا ہے تو کہتا ہے کہ ما ارسلنا کا الا کافتن للناس, اے حبیب ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا, اور پھر جب دائرہ اور بڑھتا ہے تو اعلان ہوتا ہے وما ارسلنا کا الا رحمتا للعالمین, اے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تو اب ذرا دیکھیے کہ وہاں جب امیین کا ذکر آیا تو یہ جملہ ہے کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, کہ اگرچہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی بھی گمراہی میں مبتلا تھے. وہ امیین کے حوالے سے جب بات آئی ہے تب یہ کہا گیا, لیکن یہاں جہاں جناب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے وہاں پر یہ جملہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی بھی گمراہی میں تھے. یہ لوگ تو پہلے سے مسلمان تھے. وہ جو نسل ابراہیم اور نسل اسماعیل میں ایک گروہ کی بات ہوئی, یہ جو امتن مسلمتن لک من ذریتنا, یعنی ذریت میں سے, اس لفظ من کو تو میں کل آپ کے سامنے بہت کھول کر بیان کر چکا, من یعنی ان میں سے, کن میں سے, جو ہماری ذریت ہے جو ہماری نسل ہے اس میں سے, امتن ایک گروہ, مسلمتن لک یعنی ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اپنی پوری ذریت کی ضمانت وہ بھی نہیں لے رہے. یہ خاص طور پر کیوں ضروری ہے کہنا, جیسے کہ بعض احباب کہنے لگے کہ جناب یہ ابو لہب کدھر جائے گا, یہ ابو لہب کدھر جائے گا, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں, اسماعیل علیہ السلام کی دعا میں پوری نسل کا ذکر نہیں ہے, ذکر یہی ہے کہ نسل میں ایک گروہ مسلمانوں کا باقی رہے. اب یہ جو حضرت خاتم النبیین اعلان کر رہے ہیں اس موقع پر ایک گروہ کا ہونا ضروری ہے. اب ایک جملہ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ ابو لہب جیسے کچھ افراد ہیں کہ جو دائیں بائیں ہو گئے, تو ویسے بھی ہمیں دائیں بائیں والے افراد میں زیادہ دلچسپی نہیں ہوا کرتے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ابو لہب کا بھی اصل مسئلہ شرک نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. ابو لہب کا اصل مسئلہ شرک نہیں تھا, ابو لہب کا اصل مسئلہ تھا انکار رسالت, کہ وہ پیغمبر اکرم کا دشمن تھا, پیغمبر اکرم کی مخالفت پر آمادہ اور تیار ہو گیا تھا. لہذا قرآن مجید نے اس کے بارے میں باقاعدہ صراحت کر دی کہ تبت یدا ابی لہب و تب, کہ ابو لہب کے ہاتھ بھی ٹوٹ جائیں اور وہ خود بھی ہلاک ہو جائے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, نہ اس کا مال اس کے کام آیا نہ اس کی اولاد اس کے کام آئی. کسب کا ایک ترجمہ یہی ہے, سیصلی نارن ذات لہب, وہ ان قریب جہنم کی آگ میں داخل ہوگا. وامرأتہ, اور اس کا ہنی مون کمپلیٹ کرنے کے لیے اس کی بیگم صاحبہ کو وہیں پر بھیج دیا جائے گا. حمالت الحطب فی جیدہا حبل من مسد. تو اب برادران عزیز, یہ ایک کیس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے ذریعے سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا. اب اس کے بعد اگر آپ زیارت میں دیکھیں تو زیارت وارثہ اور دیگر زیارتیں ہیں, ان کے اندر بھی ہمیں یہی شان نظر آتی ہے کہ جو شجرہ معصومین کا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اپنے آن ورڈز بات کر رہے ہیں, مگر اگر آپ معصومین کی جو زیارتیں ہم تک پہنچی ہیں اس پر اگر غور کریں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ شجرے کی پاکیزگی کو کس طریقے سے بیان کیا گیا. یہ جملے بڑے کمال کے ہیں کہ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخا والارحام المطہرا لم تنجس کل جاہلیت بانجاسہا. آپ نے غور فرمایا کہ مولا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں, کنت نورا فلاسلاب الشامخا والارحام المطہرہ, جن جن ماؤں کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ کا نور ان کے رحم میں رہا, میں گواہی دیتا ہوں وہ سب بیبیاں پاکیزہ تھیں, کبھی شرک کی نجاست نے ان کو چھوا تک نہیں. اور جن جن افراد کو, جن جن اجداد کو یہ شرف حاصل رہا کہ ان کے اسلاب میں آپ کا نور محفوظ رہا, وہ سارے کے سارے افراد وہ تھے تا آدم علیہ السلام کے جو سب کے سب مومن تھے ان میں کوئی ایک بھی مشرک نہیں تھا. یہ شجرے کی پاکیزگی ہے کہ جو وہاں پر کوٹ ہوتی ہے. تو یہاں سے اگر آپ شروع کریں ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام ان کی دعا سے اور یہاں سے معصومین کی جو زیارت ہے اس کے اندر دیکھیں تو دونوں جگہ ہمیں یہ کامن ڈینومینیٹر نظر آتا ہے. اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا آگے بڑھتی ہے اور وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وب اسفیہم رسولا منہم, کہ پروردگار ان میں ایک رسول کو مبعوث فرما کہ جو انہی میں سے ہو, یتلو علیہم آیاتکا, اور وہ ان کے درمیان تیری آیتوں کی تلاوت کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور وہ انہیں کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کی تعلیم دے. وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کے نفسوں کو پاک بھی کرے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہاں پر اس مقام تک پہنچی کہ جو ہمارے موضوع کے ساتھ براہ راست ربط رکھتا ہے. یہ وہ پہلا موقع ہے. اب یہاں پر حضرت علامہ سید علی نقی نقن صاحب علی اللہ مقامہ انہوں نے ایک بہت پیارا سوال ریز کیا اور اس کا جواب دیا اور اس کے ذریعے سے بہت سارے مسکنسیپشنز دور ہو جاتے ہیں. وہ سوال کیا ہے, عام طور پر دعا کے حوالے سے ہمارا تصور کیا ہے؟ ہمارا تصور دعا کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی دعا مانگی اور قبول ہو گئی تو پھر وہ کام ہوگا, اور اگر وہ دعا رد ہو گئی تو پھر ظاہر ہے کہ وہ کام نہیں ہوگا. ایسا ہے یا نہیں؟ مثلا ایک شخص ہے, وہ کاروبار کے لیے پریشان ہے, کاروبار اس کا کلک نہیں کر رہا, تو اسے دعا مانگی ہے, پروردگار میرے کاروبار کے اندر برکت دے, کثرت دے, میرا کاروبار چل پڑے. دعا قبول ہو گئی تو کاروبار چل پڑے گا, دعا قبول نہیں ہوئی تو کاروبار ٹھپ ہو جائے گا. ایک نوجوان وہ دعا مانگ رہا ہے, پروردگار مجھے نوکری دے دے, نوکری مل گئی دعا قبول ہو گئی, نوکری نہیں ملی تو دعا رد ہو گئی. کسی کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی, دعا مانگی ہے, پروردگار بحق کے شہزادہ علی اصغر ہمارے یہاں اولاد ہو جائے, بہت مناسب دعا ہے. دعا قبول ہو گئی تو اولاد ہو گئی, دعا قبول نہیں ہوئی تو اولاد نہیں ہوئی. تو اب جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام یہ دونوں دعا مانگ رہے ہیں, تو کیا ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اگر یہ دعا قبول ہو گئی تو رسول بھیج دیا جائے گا, اور اگر یہ دعا رد ہو گئی, پروردگار نے کہا کہ نہیں بھائی ابھی ہمارا کوئی پلان نہیں ہے کہ ہم آخری زمانے میں ایک رسول کو بھیجیں, تو پھر وہ دعا رد ہو جائے گی, کیا واقعاً ایسا معاملہ ہے؟ یہ ہے بنیادی سوال. ہم میں سے کسی کا ضمیر اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کی دعا کے بعد پروردگار عالم نے سوچنا شروع کیا معاذ اللہ کہ بھائی آخری زمانے کے اندر اب تو ابراہیم بھی کہہ رہے ہیں ہمارے خلیل بھی ہیں, تو ہمیں ان کی دعا کو قبول کر لینا چاہیے اور پھر آخری زمانے میں ایک رسول کو بھیج دینا چاہیے. برادران عزیز, یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ جب پیغمبر اکرم کہہ چکے ہیں کن تو نبیین و آدم و بین الماء و تین, کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے, اور اسی وزن پر مولا کا وہ جملہ ہے کہ کن تو ولیین و آدم و بین الماء و تین, کہ میں تو اس وقت بھی ولی تھا کہ جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. ایک تو یہ, چلیے یہ تو حدیث ہو گئی, مگر خود قرآن مجید کی جو آیت ہے اس کا آپ کیا کریں گے؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, وہ وقت یاد کرو کہ جب اللہ نے نبیوں سے, تمام نبیوں سے وعدہ لیا, میثاق لیا, پیکٹ, کہ کس بات پر ان کو نبوت ملی, اس کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ پھر آخر میں وہ رسول آئے گا, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, تم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ اے رسولو تم اس آخری رسول کے اوپر ایمان لاؤ, اس کے مومن بنو. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, کہ تم سب کے سب اس پر ایمان لاؤ. تو یہ ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں آنے کے بعد اس آخری نبی کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. ان کو تو خود نبوت اس وقت ملی تھی جب انہوں نے آخری نبی کی نبوت کا کلمہ پڑھا تھا. آپ نے غور فرمایا, دیکھیں بات بالکل منطقی ہے, بات بالکل سامنے کی ہے, مگر پھر اس کو آپ ریکنسائل کیسے کریں گے کہ ایک طرف ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا ہے, دوسری طرف ہمارا وہ تصور ہے, اور تیسری طرف ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ دونوں کے دونوں جانتے ہیں اس بات کو کہ وہ تو پہلے سے طے شدہ ہے کہ اس نبی نے آنا ہے. اب اس کے بعد برادران عزیز ذرا دیکھیے اصل ایشو کیا ہے, اصل کیس کیا ہے. ہم ایک دعا مانگتے ہیں اور بار بار مانگتے ہیں, اور وہ دعا کون سی ہے؟ درود, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک بات بتائیے, پھر میں آپ کے ضمیر کی طرف آپ کو متوجہ کروں, آپ میں سے کسی کا باطن، کسی کا ضمیر اس بات کو گوارا کرتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ چونکہ آپ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ رحمت نازل فرما محمد اور آل محمد پر، تو آپ کے اس دعا مانگنے کی وجہ سے محمد اور آل محمد پر رحمت نازل ہوتی ہے؟ دعا تو آپ بھی مانگ رہے ہیں، میں بھی مانگ رہا ہوں، اگر ہم یہ دعا نہ مانگیں تو ہماری نماز ہی قبول نہیں ہو سکتی۔ امام شافعی کا بہت مشہور جملہ ہے کہ آل محمد تمہاری عزت اور شرف کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، اگر کوئی تم پر درود نہ بھیجے تو اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ تو ایک طرف یہ قضیہ، ہم درود پڑھ رہے ہیں، درود کے اندر دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ تو رحمت نازل فرما محمد اور آل محمد پر، کیا ہمارے دعا مانگنے کی وجہ سے خدا رحمت نازل فرمائے گا؟ ہم دعا مانگیں گے پھر رحمت کی گھٹا اٹھے گی اور رحمت کی بارش برسے گی؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ ہم کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ اب آپ غور کیجئے، کیس یہ کہ جہاں پروردگار عالم نے درود کا حکم دیا ہے، پہلے ہی اعلان کر دیا ہے۔ اب آیت کو اگر آپ ذہن میں لے کر آئیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کام کا اعلان تو پہلے ہی ہو گیا کہ یقیناً اللہ رحمت نازل کر رہا ہے، ملائکہ رحمت لے کر آ رہے ہیں۔ مگر اب ہم سے کیا مطالبہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی رحمت کی دعا مانگو۔ تو یہ پھر کانٹرڈکشن نہیں ہے کہ جب اے پروردگار تو کر ہی رہا ہے تو اس کے بعد ہمارے دعا منگوانے کی، ہم سے دعا منگوانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ کام تو پہلے ہی ہو رہا ہے۔ پھر واپس دیکھیں اسٹیٹمنٹ کیا ہے، ایک اسٹیٹمنٹ ہے، ایک کمانڈمنٹ ہے۔ اسٹیٹمنٹ پہلے ہے، پریسیڈنگ ہے، جو پہلی چیز آئی ہے وہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ بھائی ہم تو یہ کام کر رہے ہیں، اللہ تو رحمت نازل کر رہا ہے، ملائکہ رحمت لے کر آ رہے ہیں، کمانڈمنٹ یہ ہے، آرڈر یہ ہے، گائیڈنس یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، تم بھی یہ دعا مانگو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور ہم سب کے سب کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو ہماری دعا جو ہے تحصیل حاصل ہے، یعنی ایک وہ چیز کی جو آلریڈی ہو ہی رہی ہے اسی کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو جائے۔ تو یہ کتنی معقول بات ہے، بہت معقول بات ہے۔ اس لیے کہ ہر مرتبہ دعا اس لیے نہیں مانگی جاتی کہ دعا مانگنے والا دعا کرے پھر خدا قبول کرے، ہر مرتبہ دعا اس لیے نہیں ہوتی ہے۔ دعا کا پرائمری کانسیپٹ تو وہی ہے، مگر دعا اسی چیز کے اندر منحصر نہیں ہے کہ اگر کوئی دعا مانگے گا تو پھر پروردگار قبول کرے گا۔ پروردگار کئی مرتبہ اس طرح سے کرتا ہے کہ جو ارادہ ہوتا ہے اس کا اعلان کر دیتا ہے اور پھر دعا مانگنے کا مطالبہ کرتا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ وفادار کون ہے اور غدار کون ہے۔ اب جو انسان دعا مانگ رہا ہے وہ اس نیت اور ارادے سے نہیں ہے کہ ہم مانگیں گے تو خدا کی طرف سے رحمت نازل ہوگی۔ ہماری یہ دعا، ہمارا یہ درود پڑھنا، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اے پروردگار تو تو رحمت نازل کر رہا ہے، کرتا رہے گا، ہم بھی اپنی وفاداری کا اعلان کرتے ہیں کہ جو تو کر رہا ہے ہم بھی وہی چاہتے ہیں، ہم بھی وہی تمنا رکھتے ہیں، ہماری بھی وہی دعا ہے، ہماری تمنا، ہمارا ارادہ، ہماری دعا تیرے اس فعل سے جدا نہیں ہے۔ اب اگر یہ چیز واضح ہو گئی برادران عزیز، تو اس اعتراض کا بھی ہمیں جواب مل گیا۔ وہ اعتراض کون سا ہے؟ کتابوں کے اندر لکھنے والے کیا کیا لکھ جاتے ہیں۔ بہرحال بعض جگہ بعض افراد نے یہ لکھا، پرسنلی میں بہت ہرٹ ہوا تھا واقعی، جب پہلی مرتبہ میں نے اس کو پڑھا تھا میں بہت ہرٹ ہوا تھا کہ اتنی سطحی بات کیوں کی جاتی ہے، مگر کی جاتی ہے۔ کسی نے لکھا، نام نہیں لوں گا، بقول ہمارے استاد کے کہ ممبر مبارک ناموں کے لیے، منحوس ناموں کے لیے نہیں ہے۔ جب تک کوئی بہت زیادہ ضرورت نہ ہو کیا فائدہ ہے نام لینے کا، مگر لکھا لکھنے والوں نے۔ انہوں نے لکھا کہ صاحب یہ شیعوں کا عجیب مسئلہ ہے، وہ اپنے زمانے کے امام کی سلامتی کے لیے کیوں دعا مانگتے ہیں؟ اگر اللہ کو سلامت رکھنا ہے تو رکھے گا، ان کو کیا ضرورت ہے کہ یہ اللہ کے سامنے دعا مانگتے رہے کہ اللہ ہمارے امام کو سلامت رکھ، سلامتی عطا فرما، اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن والی دعا کے اوپر یہ اعتراض کیا گیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ دعا کافی کے اندر آئی ہے تھوڑے بہت فرق کے ساتھ، اور یہ ہر زمانے کے اندر رہی، یعنی چھٹے امام کے زمانے میں ماننے والے چھٹے امام کا نام لگا کر اسی دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ ساتویں امام کے زمانے میں ساتویں امام کا نام پلیس کر دیا جاتا تھا اور اسی دعا کو پڑھا جاتا تھا، یعنی ہر زمانے کے امام کے لیے یہ دعا رہی. ہمارے زمانے کے اندر یہ ہوگا کہ اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن، کہ زمانے کے امام کا نام وہاں پر پلیس کیا جاتا ہے. کہ پروردگار ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ان کو سلامت رکھ، اور جو تیرا مقصد ہے تو ان کو قدرت دے، اقتدار دے. اب اگر کوئی سوال یہ کرے کہ جناب علی کیا ضرورت کیا ہے آپ لوگوں کو کہ آپ سلامتی کی دعا مانگیں؟ پروردگار کو سلامت رکھنا ہے تو رکھے گا، آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ ان کے لیے صدقہ نکال رہے ہیں رد بلا کے لیے؟ یہ تاکید کی گئی کہ غیبت کے زمانے میں خاص طور پر کہ مومنین اپنے زمانے کے امام کی سلامتی کی دعا بھی مانگے، ان کے لیے صدقہ بھی نکالیں. اب آپ غور کیجئے، اعتراض کرنے والے نے یہ بھی لکھا، انہوں نے کہا وہ کہہ رہے ہیں کہ صدقہ نکالیے. بھائی صدقہ نکالے کیوں؟ غیبت میں ہے تو اس کے بعد خدا نے سلامت رکھنا ہے تو رکھے گا. آپ کے صدقہ نکالنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کے دعا مانگنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو ہم ان کو یہی جواب دیں گے، نہ ہمارے درود پڑھنے کی وجہ سے خدا کی رحمت کی گھٹا اٹھے گی، نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے پروردگار نے یہ فیصلہ کیا کہ آخری زمانے میں رسول کو بھیجا جائے گا. یہ سب طے شدہ تھا. درود پڑھ کر ہم اپنی وفاداری کا اعلان کرتے ہیں. ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بھی لوح محفوظ میں لکھا ہوا دیکھ لیا تھا کہ آخری زمانے میں آنے والا آئے گا، دعا کے ذریعے سے وفاداری کا اعلان تھا. اور ہم اپنے زمانے کے امام کی سلامتی کی دعا بھی اسی لیے مانگتے ہیں کہ اے پروردگار تو سلامت رکھنے والا ہے، تو سلامت رکھے گا. مگر یہ دعائے سلامتی مانگ کر ہم اپنی وفاداری کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم بھی وہی چاہتے ہیں کہ جو تو کر رہا ہے. تو اس کے اندر ہے، بالکل ملتا ہے کہ غیبت کے زمانے میں امام کے لیے صدقہ نکالو، مگر یہ بات ذہن میں رکھیے، ہم صدقہ نکالیں گے تو ہماری ایک وابستگی جو امام کے ساتھ ہے وہ مضبوط ہوگی. انسان ہر ایک کا صدقہ نہیں نکالتا، توجہ کیجئے گا، ہر ایک کا انسان صدقہ نہیں نکالتا. اس شہر کراچی کے اندر 2.5 کروڑ افراد موجود ہیں، ہر ایک کا تو آپ صدقہ نہیں نکالتے. پاکستان کے اندر 20-22 کروڑ افراد موجود ہیں، ہر ایک کا تو آپ صدقہ نہیں نکالتے. اس دنیا کے اندر 7 ارب افراد موجود ہیں، ہر ایک کا تو آپ صدقہ نہیں نکالتے. آپ کے نیک جذبات ہو سکتے ہیں، آپ کی دعائیں ہو سکتی ہیں، ہر ایک کا تو آپ صدقہ نہیں نکالتے. تو پھر صدقہ کیوں نکالتے ہیں؟ جس سے اٹیچمنٹ ہوتی ہے، جس کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے انسان، اس کا صدقہ نکالتا ہے. ماں اپنی اولاد کا صدقہ نکالتی ہے، اپنے سہاگ کا صدقہ نکالتی ہے، ماں باپ کا صدقہ نکالا جاتا ہے، بھائیوں کا صدقہ نکالا جاتا ہے، بہنوں کا صدقہ نکالا جاتا ہے. یہ ہوتا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اٹیچمنٹ ہے. اس اٹیچمنٹ کو مضبوط کیا جاتا ہے دعا کے ذریعے سے بھی اور مختلف اس طرح کے اعمال کے ذریعے سے بھی. اب اس کے بعد اتنا طے شدہ ہے برادران عزیز کہ ہم اپنے بچوں کے لیے صدقہ نکالیں یا اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ نکالیں، اپنی اولاد کے لیے، کسی اور کے لیے، بھائی کے لیے، بہن کے لیے صدقہ نکالیں، ان کو پتہ چلے یا نہ پتہ چلے، صدقہ آپ نے نکال دیا، یہ آپ کی نیت کی پاکیزگی ہے، یا آپ کا ایک بہترین عمل ہے، آپ نے انجام دیا. ضروری بھی نہیں ہے کہ ان کو پتہ چلے، لیکن اتنا اطمینان رکھیے کہ یہ آل محمد کا گھرانہ کریم گھرانہ ہے. یہاں کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ یہاں اگر کوئی صدقہ نکالے زمانے کے امام کا تو وہاں خبر نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے. یہاں اگر کوئی صدقہ نکالے گا خبر وہاں ہوگی، اور آپ اطمینان رکھیں کہ وہ کسی کا حق اپنے پاس رکھتے نہیں ہیں. ہم جو کچھ نکالیں گے اپنی حیثیت کے مطابق نکالیں گے، جو لوٹائیں گے وہ اپنی حیثیت کے مطابق لوٹائیں گے. اب اس کے بعد انسان یہ تمام تر چیزیں، اٹیچمنٹ یہ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے برادران عزیز، بہت زیادہ، کہ تعلق کتنا مضبوط ہے، کتنا زیادہ اس کے اندر پختگی ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں برادران عزیز، ایک اور چیز جو کہی گئی زمانے کے امام کے حوالے سے وہ یہ کہ غیبت کے زمانے میں انسان اپنے امام کی طرف سے حج پر نیابت میں لوگوں کو بھیجے. یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے یہاں تو اپنا واجب حج کرنے کا بھی ابھی اتنا رواج نہیں ہوا. ظاہر ہے زمانے کے امام کے نیابت میں کوئی کب بھیجے گا؟ جب پہلے اپنا واجب حج تو وہ کرے، پھر اس کے بعد کسی اور کو پیسہ دے کر کہے گا کہ تم میری طرف سے جاؤ اور زمانے کے امام کی نیابت میں حج کرنا. پرپس کیا ہے؟ ایک تو وہی اٹیچمنٹ. زمانہ قدیم سے یہ رسم چلی آ رہی ہے، شیعوں کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ مختلف افراد کو بھیجا کرتے تھے. شیخ عباس کمی منتل اعمال کے اندر، جس کا اردو ترجمہ احسن المقال کے نام سے ہوا، علامہ صفدر حسین نجفی صاحب اللہ مقامہ انہوں نے اس کا ترجمہ کیا. اس میں اگر زمانے کے امام کا چیپٹر آپ کھولیں گے تو وہاں پر ان وظائف اور ذمہ داریوں کی فہرست آپ کو ملے گی جو غیبت کے زمانے میں مومنین کے ذمے پر ہے کہ کیا کیا کرنا چاہیے. اس میں ایک یہ دعائے سلامتی, صدقہ نکالنا, اسی طرح سے حج پر بھیجنا کہ زمانے کے امام کی طرف سے حج پر بھیجو. آپ غور کیجئے, ایک تو اٹیچمنٹ, وہ فائدہ تو ہے ہی, دوسرا فائدہ ذکر مہدی کا عام ہونا, ذکر مہدی, مہدویت کی فکر کا عام ہونا. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ تصور میں لے کر آئیں کہ میقات وہ جگہ کہ جہاں سے حاجی حضرات احرام پہنتے ہیں, مسجد شجرہ ہو, جوفہ ہو غدیر کے قریب, اور حج تمتع کے موقع پر خود مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کے پاس سے جو مومنین جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, جو نہیں گئے خدا سب کو بار بار لے جائے. سنجیدگی حج کے معاملے میں مومنین کے اندر آنی چاہیے. برادران عزیز دیکھیے, الحمدللہ پہلے والا معاملہ نہیں رہا جو پہلے تھا کسی زمانے کے اندر کہ مثلا پورے پاکستان سے 100 آدمی, 200 آدمی, 300 آدمی جا رہے ہیں, وہ نہیں ہے. مگر ابھی بھی جو ہمارا کلیم ہے اس کے مقابلے میں تو ہم لوگ بہت تھوڑے جاتے ہیں, یہ بہت زیادتی ہے. وہ روحانیت, وہ اسپریچویلٹی نہیں آ سکتی وہاں جائے بغیر. کعبے کو دیکھنے کا اپنا ایک احساس ہے, وہاں پر طواف کرنے کی اپنی ایک فیلنگ ہے, صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کا اپنا ایک مزہ ہے, کفن کی صورت میں احرام کا لباس پہننے کا اپنا ایک ذوق ہے, اس کی اپنی ایک کیفیت ہے. وہ آ ہی نہیں سکتی جب تک انسان وہاں سے خود واپس نہ آ جائے. دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, دیکھیں آپ کسی کے سامنے سوئمنگ کے بارے میں لیکچر دینا شروع کریں, سوئمنگ وہ سیکھنا چاہتا ہے, آپ کہیں کہ دیکھو یوں ہاتھ مارتے ہیں اور یوں ہاتھ مارتے ہیں, جتنا بھی آپ بتائیں گے فائدہ نہیں, اس کو اندر ڈالیں. جب تک وہ اندر نہیں جائے گا اس کو نہیں سمجھ میں آئے گا کہ سوئمنگ کیسے ہوتی ہے. جب ڈبکی لگائے گا تب وہ پانی کو فیل کرے گا, اب اس کے بعد جب وہ ہاتھ پیر مارے گا تو اسے اندازہ ہوگا کہ تیراکی کیا ہوتی ہے, سوئمنگ کیا ہوتی ہے. آپ نے غور فرمایا, مجھے ایک بہت ہی اچھا جملہ آل محمد رضوی صاحب کا, شاعر اہل بیت انتقال ہو گیا, خدا ان کے درجات بلند کرے, آپ میں سے بہت سے افراد یقیناً جانتے ہوں گے, خوش مزاج جولی اور الفاظ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تھے کہ جس طرح سے وہ استعمال کرنا چاہے اس کو استعمال کریں. تو آل محمد رضوی صاحب کے حوالے سے کسی نے مجھے نقل کیا کہ میرے بہت ہی پسندیدہ عالم دین حضرت علامہ سید علی نقی صاحب, نقن صاحب اللہ مقامہ, جب وہ کراچی تشریف لائے تو آل محمد رضوی صاحب نے ان سے ایک سوال کیا اور کہا, حضور آپ جو اتنی کتابیں لکھ لیتے ہیں تو کون سا کرتب آپ کے پاس ہے, آپ کے پاس ایسا کون سا کرتب ہے کہ آپ اتنی کتابیں لکھ لیتے ہیں؟ 300 کے قریب کتابیں لکھی ہیں نقن صاحب نے, اور ہر کتاب لاجواب, ہر کتاب شاندار, وہ 35 صفحے کی کتاب ہو یا 700 صفحے کی کتاب, ہر کتاب شاندار, ہر کتاب لاجواب. اچھا آپ وہ پوچھتے ہیں, حضور آپ کے پاس ایسا کون سا کرتب ہے کہ آپ اتنی کتابیں لکھ پاتے ہیں؟ تو علامہ سید علی نقی صاحب نے ان کو جواب دیا کہ آپ کے سوال ہی میں آپ کا جواب موجود ہے. تو انہوں نے کہا میرے سوال میں میرا جواب موجود ہے؟ کہا کہ ہاں. تو انہوں نے پھر غور کیا کہ میں نے جو سوال کیا اس میں جواب کدھر ہے؟ پھر انہوں نے کہا میں تو کرتب کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. تو کہا میں کرتب ہی کے بارے میں کہہ رہا ہوں. کیا مطلب؟ کہا کر تب پتا چلے گا. کر تب معلوم ہوگا, اس کے بغیر نہیں معلوم ہو سکتا. اب آپ سنتے رہیے کہ مطلب حج کے اندر یہ ہوتا ہے, حج کے اندر وہ ہوتا ہے, حج میں اس طرح سے جاتے ہیں, حج میں اس طرح سے جاتے ہیں, لیکن برادران عزیز یہ سننا شوق تو پیدا کر سکتا ہے, فیلنگ اسی وقت آئے گی جب آپ خود اس کفن نما لباس کو پہن کر عرفات کے میدان میں پہنچیں گے. پھر جب انسان وہاں پر پہنچتا ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ کیا یہ چیز ہے کہ جس کو میں نے مس کر دیا, وہ کون سی چیز تھی کہ جس کو آج تک میں نے مس کر دیا. یہ مذاق نہیں ہے. اب اس کے بعد مقصد کیا تھا؟ ایک تو یہ کہ بھائی حج کی ترویج ہو, مومنین حج پہ تو جاتے ہی ہیں, اپنے واجب حج کے بعد بیٹھ نہ جائیں, جن کے پاس ثروت ہے, مال ہے, پروردگار نے دیا ہے, وہ دوسروں کو بھی حج پر بھیجیں. اس طرح سے کیا فائدہ ہوگا؟ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ دوسرے بہت سے جو خود اپنے خرچے پر نہیں جا سکتے ان کو بھی ان چیزوں کو فیل کرنے کا موقع ملے گا. اور دوسرا فائدہ کہ زمانے کے امام کے ساتھ اٹیچمنٹ بھیجنے والے کی بھی مضبوط ہوگی, جانے والے کی بھی مضبوط ہوگی. پھر اتنا ہی نہیں ہے برادران عزیز جو میں عرض کر رہا تھا، ترویج ذکر مہدویت وہ کس طرح سے ہوگی کہ وہ میقات، چاہے مسجد شجرہ ہو، چاہے جوفہ ہو، اور چاہے وہ حج کا دوسرا حصہ ہے کہ جس میں سب کے سب میقات میں جب ہوتے ہیں تو الگ الگ ہوتے ہیں، کوئی ایک وقت ہوتا ہے، کوئی دوسرا وقت ہوتا ہے، کوئی تیسرے موقع پر ہوتا ہے، کوئی چوتھے موقع پر ہوتا ہے، مگر جب آٹھ ذی الحجہ کو سب کے سب کھڑے ہوتے ہیں خانہ کعبہ کے آس پاس پورے 24 گھنٹے کے اندر یہ ہو ہی رہا ہوتا ہے، تو اب اس کے اندر کیا ہے؟ وہاں پر لوگ نیت کر رہے ہوتے ہیں، وہی دل کا ارادہ، مگر اس کو زبان سے دہرانے کی حج میں تاکید ہے، نہ بھی دہرائیں تو چلتا ہے، لیکن یہ کہ تاکید ہے کہ اس کو دہرا دیا جائے۔ تو اب وہاں پر آپ انداز دیکھیے، تصور میں لے کر آئیں کہ خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کے آس پاس سارے افراد کھڑے ہیں، اور کوئی ادھر سے کہہ رہا ہے میں اپنے حج کے لیے احرام شروع کرتا ہوں قربتاً اللہ، کوئی ادھر سے کہہ رہا ہے میں اپنے حج کے لیے احرام شروع کرتا ہوں قربتاً اللہ، دو افراد ادھر سے کہہ رہے ہیں میں اپنے مرحوم بھائی کی طرف سے حج کرتا ہوں قربتاً اللہ، ایک ادھر سے کہہ رہا ہے میں اپنی ماں کی طرف سے حج شروع کرتا ہوں قربتاً اللہ۔ اس میں سینکڑوں افراد یہ صدا بلند کر رہے ہوں کہ میں مہدی صاحب الزمان کی طرف سے حج کرتا ہوں قربتاً اللہ۔ اگر کوئی نگاہ تصور سے سوچے کہ یہ ذکر مہدویت ہے کہ جس کی ترویج کے لیے خاص طور پر یہ اہتمام کیا گیا، کہ یہ ایک بہت بڑی مصلحت اور بہت بڑا مقصد تھا۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا برادران عزیز، صدقہ، دعا، یہ تمام تر اہتمام اس تعلق کو مضبوط کرتا ہے، یقین کیجئے کہ تعلق کو بہت مضبوط کرتا ہے، اور اسی تعلق کی مضبوطی کو عبداللہ ابن جعفر طیار نے بھی سمجھایا۔ کب سمجھایا؟ عبداللہ ابن جعفر طیار جناب زینب کے شوہر ہیں، اور جناب زینب سفر پر روانہ ہو چکی ہیں، حسین مدینے سے مکہ چلے گئے اور اب مکہ سے عازم سفر ہیں۔ امام مظلوم نے ایک جملہ کہا تھا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میرا خون حرم کی حدود میں نہ بہایا جائے۔ حرم، خانہ کعبہ کے گرد وہ مخصوص علاقہ کہ جس کو محترم مانا گیا ہے، کہ جہاں پر کسی جانور کو بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ دکھ یہ ہے کہ فرزند رسول کو وہاں بھی امان نہ ملی، اور حسین کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ حاجیوں کے بھیس میں قاتلوں کے وفود آ چکے ہیں، وہ میرا خون بہانا چاہتے ہیں، وہ حرم کی حرمت کا خیال نہیں رکھیں گے، میں پسند کرتا ہوں کہ اگر مجھے قتل کیا جائے تو ایک بالشت باہر حرم سے مجھے قتل کیا جائے، حرم کے اندر نہ مجھے قتل کیا جائے۔ تو امام نکلے مکہ معظمہ سے، جہاں حرم کی حدود ختم ہوتی ہے وہیں پر وہ مقام ہے جس کا نام ہے تنعیم، جہاں سے دوسرے عمرے کے لیے عام طور پر احرام باندھنے کے لیے زائرین جاتے ہیں۔ وہاں پر امام نے اپنے قافلے کو پہنچانے کے بعد یا تھوڑا اور آگے جانے کے بعد اپنے قافلے کو ٹھہرا دیا۔ حضرت عباس کو انسٹرکشنز مل گئی کہ بھیا قافلے کو روک دو، حضرت عباس نے قافلے کو ٹھہرا دیا، اور جناب عباس آئے کہ آقا کوئی خاص حکم، کوئی مصلحت؟ کہا کہ ہاں بھیا مجھے کسی کا انتظار ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ جس کا انتظار تھا وہ نظر آ گیا، عبداللہ ابن جعفر طیار آ رہے ہیں، جناب زینب کے شوہر ہیں، امام مظلوم کے فرسٹ کزن ہیں۔ جعفر طیار آپ جانتے ہیں کہ مولا کے بڑے بھائی تھے، انہی کے بیٹے عبداللہ، امیر المومنین کے فرزند جناب امام مظلوم، یہ دونوں فرسٹ کزن ہیں، جناب زینب کے شوہر بھی ہوتے ہیں۔ عبداللہ آنکھوں سے بہت زیادہ نظر نہیں آتا، کافی بیمار ہیں، اس سفر میں ساتھ نہیں جا سکتے۔ قریب آئے، امام سے ملاقات ہوئی، اور گفتگو کے بعد جو رسمی علیک سلیک، اور اس کے بعد عبداللہ کہتے ہیں حسین مجھے اجازت ہے، اب ظاہر ہے کہ فرسٹ کزن ہیں تو بلا تکلف گفتگو کی، کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اپنی زوجہ زینب سے کوئی بات کر لوں؟ تو امام مظلوم نے کہا کہ عبداللہ، زینب آپ کی زوجہ ہیں، میری اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جائیے، وہ ہماری، اس ناکے پر جو ہماری ہے اس میں آپ کی زوجہ میری بہن زینب موجود ہے۔ جناب عبداللہ اون اور محمد کا ہاتھ تھامے ہوئے اس اماری کے پاس پہنچ گئے۔ جناب زینب کو اطلاع مل چکی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے ملاقات کے لیے آیا ہے، اور دل میں خیالات آ رہے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ عبداللہ مجھے واپس پلٹنے کے لیے کہیں گے۔ رسمی گفتگو ہوئی، اور اس سے پہلے کہ جناب عبداللہ کچھ مدعا بیان کرتے، جناب زینب نے کہا اے عبداللہ، اگر آپ مجھے واپس پلٹنے کا کہیں گے تو میں شریعت کی پابند ہوں، میں شریعت کے احکامات کی خلاف ورزی تو نہیں کروں گی، میں واپس آپ کے ساتھ چلی چلوں گی۔ مگر عبداللہ آپ انصاف سے بتائیے، کیا حسین سے الگ ہو کر زینب زندہ رہ پائے گی؟ کیا آپ کو لگتا ہے؟ جناب عبداللہ نے اس موقع پر تڑپ کر ایک جملہ کہا کہ بی بی آپ میری زوجہ ہیں میں جانتا ہوں، مگر آپ کے مرتبے سے واقف ہوں، میں آپ کی شان آپ کی عظمت کو پہچانتا ہوں، میں آپ کو کوئی حکم دینے نہیں آیا۔ کہا پھر عبداللہ آنے کا کیا مقصد ہے؟ کہا بی بی مقصد صرف ایک ہے، میں آپ کے جد کی ایک حدیث پر عمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا میرے جد کی کون سی حدیث آپ کو یاد آ گئی جس پر عمل کرنے کے لیے آپ نے اتنا سفر کیا؟ جناب عبداللہ کہتے ہیں، اے زینب آپ کے جد کی حدیث ہے کہ جب سفر پر جاؤ تو صدقے کا سامان ساتھ لے کر جاؤ۔ میں تو بس آپ کے جد کی اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور اب جناب زینب سوال کرتی ہیں، عبداللہ کون سا صدقے کا سامان آپ میرے حوالے کرنے کے لیے آئے ہیں؟ تو جناب عبداللہ نے کہا، اے بی بی یہ آنر محمد، یہ صدقے کا سامان ہے، یہ اپنے ساتھ اتنا مشکل سفر آپ کو درپیش ہے، حسین کے سامنے اتنا خطرناک سفر ہے، آپ صدقے کا سامان بھول گئیں؟ میں تو بس آپ کے حوالے کرنے آیا ہوں، یہ صدقے کا سامان ہے، اگر کبھی حسین پر کوئی برا وقت آئے تو ایک کو اپنی طرف سے صدقہ کر دیجئے گا اور دوسرے کو میری طرف سے صدقہ کر دیجئے گا۔ جناب زینب خوشی سے نہال ہو گئی کہ ارے اب تو یہ تو میرا مسئلہ ہی حل ہو گیا، اب تو میری مشکل ہی حل ہو گئی۔ اور اب اس کے بعد اون اور محمد شریک سفر ہو گئے، کربلا یہ قافلہ پہنچا، اور آپ جانتے ہیں کہ عاشور کے دن اون و محمد نے اپنی قربانی پیش کر کے اپنی ماں کو سرخرو کر دیا، جناب زینب کو سرخرو کر دیا۔ جب ان کے لاشیں لے کر آئے تھے امام مظلوم، تو حضرت ابو الفضل عباس کو یہی کہا تھا کہ بھیا آؤ بچے گر گئے، ان کا اب لاشا اٹھا کر لانا ہے۔ تو ادھر جناب زینب کو کہا تھا، اے بہن زینب خدا تمہیں صبر دے۔ تو جناب زینب نے اس موقع پر کہا کہ بھیا صبر کا کہاں، یہ تو شکر کا موقع ہے، اگر پانی ہوتا تو میں وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھتی، اب پانی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ میں تیمم کر کے مگر نماز شکرانہ تو پڑھوں گی۔ اور جب تک وہ لاشیں آ رہے تھے، جناب زینب نے سجدے میں اپنے پروردگار سے مناجات کی ہیں، مناجات کرتے ہوئے کہتی ہیں، اے پروردگار اس دکھیا کی قربانی قبول فرما، اے مالک ان پیاسے بچوں کے لاشیں آ رہے ہیں کہ جن کو پیاسا ذبح کر دیا گیا، وہ آ رہے، مجھے ہمت دینا میں اپنے بچوں کے لاشیں دیکھ سکوں۔ اور ایسے میں جناب امام مظلوم اور حضرت عباس وہ دونوں بچوں کے لاشیں لے کر آ گئے۔ اب وہ لاشیں جب لائے ہیں تو درمیان خیمہ کے اندر زمین پر دونوں بچوں کے لاشیں رکھ دیے، ایک طرف جناب زینب کھڑی ہو گئی، ایک طرف امام حسین، ایک طرف حضرت عباس۔ حسین کہنے لگے کہ بچوں ماموں تمہارا حق ادا نہ کر سکا، مگر تم نے زینب کے دودھ کا حق ادا کر دی۔ جناب زینب کہتی ہیں، بھیا اجازت ہے کہ میں ان مہمانوں سے کچھ باتیں کر لوں؟ اور جو تلخی میں نے کی تھی، سخت باتیں کی تھی، ابھی تک تم شہید نہیں ہوئے، ابھی تک میں کچھ ان سے باتیں کر لوں۔ جھکی اور ایک بیٹے کے بڑا بیٹا جو تھا اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا، خون اپنے چہرے پر ملا، اور پھر اس کے بعد کہنے لگی، ماں ان ہاتھوں کے نثار۔ عمر سعد کو بتا دیا میدان میں بہادر کیسے جان دیا کرتے۔ پھر چھوٹے کی طرف آئیں اور بڑے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے بیٹا یہ چھوٹا جب کبھی رات کو چونک جاتا تھا میں اپنے سینے سے لگا لیتی تھی، اب بیابان میں یہ چھوٹا تیرے سپرد ہے، اگر کبھی چونک جائے تو اپنے سینے سے لگا لینا۔ یہ باتیں کرتے کرتے اچانک جناب زینب کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، بھیا اگر میدان میں ان بچوں سے کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو زینب معافی مانگتی ہے، میں نے ان کو سمجھا دیا تھا کہ کہیں میدان میں یہ مت کہنا کہ ہم حسین کے بھانجے ہیں، یہی کہنا ہم حسین کے غلام ہیں، یہی کہنا ہم حسین کے غلام ہیں۔ اب حسین ضبط نہ کر سکے، زینب کو اپنے سینے سے لگایا اور کہنے لگے، اے زینب وہ سپاہی میدان میں پوچھتے رہے کہ تم کون ہو، یہ ہمیشہ یہی کہتے رہے، ہم حسین کے غلام ہیں، ہم حسین کے غلام ہیں، ہم حسین کے غلام ہیں۔ بس عزیز و آخری جملے کہ یہ جو صدقے کا سامان تھا نا، جناب زینب نے اس وقت بھی یاد کیا ہے کہ جب رہائی ملی ہے اور تبرکات لوٹے ہوئے آنا شروع ہوئے ہیں، تو جناب زینب نے حسین کا سر اپنی آغوش میں لیا اور ماتم کرنا شروع کیا, واہ حسینہ. اکبر کا سر جناب لیلہ کی آغوش میں تھا, واہ اکبرہ. ام کلثوم کی آغوش میں عباس کا سر تھا, واہ عباسا. فروا کی آغوش میں قاسم کا سر تھا, واہ قاسمہ. یہ ماتم ہو رہا تھا, شام کی عورتیں وہاں پر تعزیت کے لیے بیٹھی ہوئی تھی, ان میں سے کسی نے دیکھا دو ننے ننے سر ایسے ہیں جو کسی بی بی کی گود میں نہیں ہے. انہوں نے سوال کیا ہے, بی بیوں کیا ان بچوں کی ماں زندہ نہیں ہے؟ جناب زینب آگے بڑھ کر کہتی ہے, ارے یہ میرے لال اونو محمد ہے. کہا بی بی پھر ان کا ماتم کیوں نہیں کرتی؟ جناب زینب کہتی ہے, ارے ان کو میں نے حسین پر صدقہ کر دیا, پہلے حسین کا ماتم ہوگا پھر بچوں کا ماتم. انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. ماتم حسین.